ایک بستی میں پہنچے جو بالکل لاہوری ہو جاتی تھی. بالکل
بولے امرتسر بولے نہیں بولے
بالکل لاہوری ہو جاتی بستی. سارا دن بھولتے رہے, کسی نے روٹی نہیں پوچھی, کسی نے روٹی نہیں پوچھی. ایسے ماشاء اللہ بنی دو بزرگ سارا دن گھومتے گھومتے کھانے, کوئی بندہ خدا نہیں ملا. شاید کسی کا دل میں خیال بھی آیا ہوا, اپنی بیوی کا خیال کر کے جا گیا ہمارا کس بستی کی یہ دیوار گر رہی ہے, اس کو ذرا بنا دو. موسیٰ علیہ السلام سے بڑے جلا دی آئی, چپ کر کے بنا تو نہیں جب کھانے رہا. چاہے تم جگہ باب ہے, نہ روٹی نہیں پوچھی, میں نے دیوار بنا دیا ساری دیاری. عجب آدمی ہو, انہوں نے تو پورا دن پوچھا تک نہیں, اور تم ان کی دیوار بنا.
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تو کل کہا تھا تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا, کہا بس اب تو نے کہا آدھا کیا تھا, اب اگر تم کو جلائی ہاں آپ پھر آپ کو دے گی بتائیے, اب جلائی
بہت بڑے علم کے دعویٰ کرنے والے, میں تجھے تینوں باتوں کی حکمت بتلاتا ہوں.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہا ہم مستفینہ, وہ کشتی جس سے ہم سوار ہوئے اور جس کو میں نے آٹھ بار کیا, میں نے ان کے ساتھ برائی نہیں کی, نیکی کی تھی. کیوں؟ انہوں نے ہم سے نیکی کی, ہم سے کرایہ وصول نہیں کیا. اللہ نے مجھے خبر دی کہ آگے ایک بادشاہ کشتیوں کو پکڑ رہا ہے, جو کشتی اچھی ملتی ہے اس پر کرنا. حکمرانوں کا یہ کام ہے جس کی اچھی چیز مل رہی ہے اپنی. کہا کہ وہ بادشاہ کشتیوں
کر رہا تھا. میں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے, ہم ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کی کشتی کو دامدار بنا دے. بادشاہ بیٹے گا کشتی پھٹی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ دے گا, ان بیچاروں کی کشتی بچا.
یہ بڑا اچھا کہا. دوسرا, وہ بچے کو کیوں مارا تھا؟ کہا اللہ نے بتلایا کہ یہ بچہ بڑا بدبخت اور اس کے والدین بڑے نیکوکار پرہیز تھا. اس بچے نے بڑا ہو کر اگر بڑا ہو جاتا اپنے والدین کو دین سے ہٹانا اور ان کی تباہی کا سبب بنانا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس برے بچے کو اٹھا کر ان کو نیکوکار بچہ عطا کرنا. یہ کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اپنے رب کے.
یہ بھی اچھا ہی ہے.
لیکن وہ کنجوسوں کی بستی کی دیوار کیوں رہے تھے؟ کہا اس کی بات بھی سن لو. کہا کہ اس بستی میں ایک بڑا ہی نیکوکار بندہ رہتا تھا, اس نے اللہ نے اس کو بیٹے دیے, دو یتیم بچے جو اس کے دو گھر بچے ہوئے. ابھی بچے ہی تھے کہ اس کے باپ کا وقت, ان کے باپ کا وقت آ کر اس نیک آدمی کا وقت آ کر آ گیا. اس نے اپنی جتنی پونجی تھی اس کو جمع کر کے اس دیوار کے اندر بھیج دیا اور اللہ سے دعا مانگی, اللہ جب تک یہ میرے بچے جوان نہیں ہو جاتے اس مال کی تو حفاظت کر, تاکہ ان کو بڑا ہو کر کام آئے اور ان کو کسی کے سامنے دستے سوال درار کرنا. اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے اس نیکوکار بندے کی دعا کو قبول کیا. ہمیں حکم ہوا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے, جاؤ جا کے بنا دو تاکہ اس بندے کی دعا پہ آنچ. کہا یہ بھی اچھا ہی کام کیا. کہا پھر تو کس طرح کا تھا کہ سب سے بڑا ہمارے دنیا میں کوئی موجود, جب بھی میں پوچھے کہ کون تو کہے اللہ عالم, اللہ ہی جانتا. بڑائی اللہ کے سوا کسی کو دیبا. اس سورت کے آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے حبیب پاک سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے. کیا کہوں؟ بول. اے میرے حبیب فرمائیے اللہ کیا کہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. میرے رب نے کہا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرا رابطہ آسمان سے ہے, تمہارا رابطہ آسمان سے فرق ہے. اللہ نے میرے سر پہ تاج نبوت و رسالت رکھا اور تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز حکم کیا دیا. حکم یہ دیا کہ لوگ سن لو, اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار موجود. من کان منکم یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا. جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے وہ نیکی کا کام کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, اللہ کی اسے زیارت ہو جائے گی. اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو ہمیں اپنی توحید پر ایمان لانے کی توفیق اور شرک سے بچنے کی توفیق اور آخرت سچے دل پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ فقیروں کا سمندر بنا. اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا. اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بلندیوں پہ سرفراز فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے روشن فرما. اے اللہ ہم سب کی التجاؤں فریادوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں نے اس طرح سے گزارش کی تھی, آج بڑی مشکل سے میں نے تراویح پڑھائی تھی, بہت تکلیف تھی. اور بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ تیرے اس قرآن کی منزل کو صحیح طور پر ختم کیا جا سکے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق سید محمد علیہ واصحابہ بیتہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.
کل ہم نے سورہ انعام کی تلاوت کی تھی اور آج سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت مکمل ہوئی ہے. سورہ انعام کا خلاصہ ہم نے کل بیان کیا تھا, بقیہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. نہیں, سورہ انعام کے بعد سورہ آراف. سورہ آراف کو سورہ انعام کا خلاصہ ہم نے مکمل کیا تھا. پھر ہم نے کل سورہ آراف شروع کر کے اسے مکمل کیا تھا. گفتگو سورہ انعام میں طویل ہو گئی تھی اس لیے سورہ آراف کا خلاصہ بھی چھوڑ دیا تھا. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آراف اور سورہ انفال کے بارے میں مختصر بیان کیا جاتا ہے. سورہ آراف کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آراف کسے کہتے ہیں. آراف اس مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے. وہ مقام جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آراف. اس کا تذکرہ چونکہ اس سورت میں ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ آراف رکھا گیا ہے. سورہ آراف کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی خلقت کا اور پھر آدم علیہ السلام والسلام کو شیطان کی طرف سے بنانے کا تذکرہ ہوا. یہ واقعہ ہم نے چونکہ سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور بقیہ واقعہ آئندہ چونکہ آنے والا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اور آئندہ کے لیے اس کے ذکر کو ملتوی کرتے ہوئے ہم اہل جنت اہل نار اور اصحاب آراف کے اس مکالمے کو ذکر کرتے ہیں جسے رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں درج کیا ہے. کلام پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہی جنت میں چلے گا, جن کی نیکی اور زیادہ ہے وہ جنت میں چلے گا اور جن کے گناہ زیادہ ہے وہ جہنم میں چلے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ جن کی نیکیاں اتنی ہیں کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر سکے نہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ جہنم میں جا سکے. وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو آرام ہے وہاں رکھے جائے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, تو اہل جنت ایک دن یہ کہیں گے چلے ذرا جہنمیوں کا حال تو ایسے ان کا کیا ہے, بڑے اثر تو کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بلند پایا سمجھتے تھے, آج دیکھے کہ ان سے کیا بیت رہی ہے. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اللہ ہر آدمی کو جہنم سے محفوظ رکھے, کہ جہنمی ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے, ایسا عذاب کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. کلام مجید میں متعدد مقامات سے اہل نار دوزخیوں کا تذکرہ آیا ہے, فرمائے کہ اللہ شجر تذکروا بطعام الاثیم, دوزخیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیے جا رہے ہیں, فرمایا پینے کے لیے ان سے پیاس لگے گی, رب کائنات زخموں سے نکلنے والا پیپ ان کو پینے کے لیے دے گا, کہ جب پیے گے آنکھیں کٹ جائیں گی, کل محل جانے کی ضرور کامل ہمی, اس طرح وہ پیپ اور اس طرح پانی جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا, اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں ابلتا ہوا تیل کھول. سرکشی کر کے اپنے لیے آج جو کانٹے بوئے تھے یہی آج تمہاری دھورا, اور جو تم بڑے فخر سے اتراتے تھے اس کے بدلے میں یہی پیپ آج تمہیں پینے کے لیے دی جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جنتی ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ جن نعمتوں کا تصور انسان دنیا میں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتا. امام کائنات فخر موجودہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جنت میں انسان کو وہ کچھ ملنے والا ہے کہ انسان مارا عین مرا سمع اذن مرا خطر اعلی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کام نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا. کہا صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ ایک عام جنتی کو جو جنت ملنے والی ہے اس کے باغات اتنے طویل ہوں گے کہ اگر 100 سال تک اس باغ میں سے گزرتا رہے 100 سال ختم ہو جائے باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. یہ ایک جنت کا ٹکڑا جو ایک عام انسان کو دیا جائے گا. اللہ رب العزت نہیں چاہتا وہاں جنتیوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی مخالفت ہے, دل میں خیال آئے گا اللہ وہ چیز انہیں مہیا کر دے. جنتی اس طرح کی نعمتوں کو پا کر اپنے رب کا شکریہ بجا لا کر اللہ کی بارگاہ میں سر میں سجود ہوں گے, عرش والا ان سے پوچھے گا جنتیوں خوش ہو کہ میں نے تمہیں جنت ادا کر دی. اللہ جنت سے بڑی نعمت اس سے بڑی تیری کرم کی شے اور کیا ہو سکتی ہے, یہ تو نے ہمیں سو کچھ ادا کیا جس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ فرمائیں گے کچھ اور چاہیے, کہیں گے اللہ جنت کو پانے کے بعد اور کس چیز کی آگے, اور کون سی چیز ہے جس کی انسان خواہش کر سکتی, کون سی چیز ہے جو انسان جس کا طلبگار ہو. اللہ فرمائیں گے ایک میں نے اس سے بھی بڑی چیز رکھی, اللہ جنت سے بھی بڑی کچھ چیز تم رکھی. اللہ فرمائیں گے ہاں جنتیوں میں نے تمہارے لیے جنت سے بھی ایک بڑی چیز رکھی. جنتی کہیں گے اللہ وہ کیا ہے, فرمایا مریض مان امد اللہ اکبر, وہ میری رضا ہے تجار, آج میں تمہیں جنت عطا کر کے تم سے راضی ہو گیا ہوں, کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے. جنتی خوشی سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑیں گے, سجدے سے سر اٹھائیں گے, اللہ فرمائیں گے اب راضی ہو, اللہ اب اس کے سوا اور کیا چاہیے, جنت مل گئی تیری رضا مل گئی. رب ارشاد فرمائیں گے میں نے تمہارے لیے ایک اس سے بھی بڑی چیز رکھی, اللہ جنت سے بڑی تیری رضا سے بڑی. رب ارشاد فرمائیں گے ہاں جنت سے بھی بڑی، میری رضا سے بھی بڑی. مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے نور کے پردوں کو اٹھا دے گا، مومن اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودھویں چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا دیدار مومن کا ہوگا. امام کائنات نے کہا کہ رب کے دیدار سے مومن اپنے لذت آئے گی، اس کے مقابلے میں جنت کی لذت بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ رب کے دیدار سے لذت ملے گی. وہ رب کے دیدار سے انسان کو اس طرح کی ٹھنڈک اور اس طرح کی تمانینت اور اس طرح کی مسرت حاصل ہوگی کہ جتنی مسرت جنت پا دیں گے. اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو ہم سب کو اپنے دیدار سے مسرت فرمانا. اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، یہ ایسی چیز ہے جس کو ایک مومن کبھی تصور میں دیکھے تو حیران رہ جائے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے جو نبیوں کو بھی دنیا میں نہیں ملی، جو نبیوں اور پیغمبروں کی دنیا میں نہیں ملی. اللہ مومنوں کو وہ نعمت عطا کرے گا جو پیغمبروں کو بھی دنیا میں عطا نہیں. پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے میرا دیدار کرنے کا، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو میرا دیدار کرنے کی طاقت ہے، وہ دیدار اللہ عام مومنوں کو نصیب کرے گا، اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرما لے. اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں خوشی سے پھر رہے ہوں گے، پھر آواز دیں گے کہ چلو ذرا جنگلیوں کو دیکھیں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے خانزادے، بڑے بڑے نوابزادے اس میں پڑے ہوئے، دیکھے تو کہیں کہاں گیا، دیکھیں گے جہنم میں جل رہے. اللہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جس طرح جنت کی نعمت کا تصور نہیں ہوتا، اسی طرح جہنم کے عذاب کی شدت کا بھی انسان تصور نہیں ہوتا. فرمایا یہاں سے سمجھ لو کہ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہوگا وہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاع مبارک، سب سے ہلکا عذاب کیسے ہوگا؟ ابو طالب، اس لیے کہ وہ نبی کی خدمت کرتا رہا، نبی کا دفاع کرتا رہا، لیکن نبی کا ایمان اللہ ہے. اللہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کے لیے کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں نبی کائنات نے فرمایا آگ کے جوتے پر ڈالتا اسے آنکھ سے، کہاں ایسا عذاب کہ آنکھ کے جوتے پہنائے جائیں گے چھولے دماغ سے نکل رہے ہیں. یہ چاہیے آنکھیں انسان کی نکلی ہوئی، اور قرآن میں ہم دکھا رہے ہیں انسان جہنم میں پھینکا جائے گا اور ڈالتے ہی چمڑا چل جائے، کہاں انسان خوش ہوگا کہ چلو جسم جل گیا ہے، چمڑا جل گیا ہے، اب جلنے کے بعد کچھ تو آنکھ کی شدت میں کمی آئے. قرآن عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، نہیں نہیں ایک چمڑا جلے گا اللہ نیا چمڑا چڑھا دے گا تاکہ عذاب میں کمی نہ آئے گا، دوسرا چمڑا نیا چمڑا چڑھا دے. اللہ ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ فرمائے، اور مومنوں یقین کرو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کیا کر رہا ہے. میں تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج تم رات کی تاریکیوں میں اپنے بستر اپنے گھر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، مجھے یقین ہے اللہ رب العزت اپنا قرآن سننے کے لیے رات کی تاریکی میں بیٹھنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا انسان. لیے کہ اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سنا قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے، جس نے قرآن پڑھا قرآن اس کی بات، اللہ کہے گا جس کی سفارش میرے قرآن نے کی ہے میں نے اس کا معاف کیا، کیونکہ میں اپنے قرآن کی سفارش کو رد. اللہ ہمیں قرآن کی سفارش کا مستحق بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا جنت کی کہیں گے دیکھیں تو دیکھیں گے اوپر سے نیچے جہنمی جل رہیں گے، کہیں گے ہر نظر تم ماں بابا کے گھر کو سکتا ہے، اور ہم نے وجدنا ماں بابا نہ رب نہ ہم سب، ہم نے تو رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر لیا. اللہ نے کہا تھا گرمیوں کی دھوپ برداشت کرو،
گرمی کو برداشت کرو روزے رکھو. ہم نے گرمیوں میں دھوپ اور پیاس کو برداشت کیا, اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں جنت دی. کیا ہم سے جس طرح رب نے وعدہ کر کے پورا کیا تم سے بھی رب نے وعدہ پورا کیا ہے؟ تم ناپرمان تھے, اللہ نے کہا تھا ناپرمانوں کو جہنم دوں گا. روتے ہوئے کہے گئے ہائے کاش ہم رب کے وعدے کو سمجھ لیں. آج ہم پر وہی بیت رہی ہے جس کا رب نے وعدہ کیا. فرمایا پھر جہنمی پکاریں گے اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہیں گے پانی پانی پیاس سے نکال. نبی پاک نے فرمایا ہزار سال تک چیخے مارتے رہیں گے جواب ہی نہیں ملے گا. ہزار سال تک چیخے مارتے رہیں گے جواب ہی, پھر کیا کہیں گے؟ یا مارے لیک دیا لے گا ہم کو. اے جہنم کے دروگے اپنے رب کو کہو ہم کو موت ہی دے دے, ہم مر جائیں اس عذاب سے چھوٹ جائیں. کالا دن نہ کما کے دور فرشتہ جواب میں ہزار سال کے بعد بولے گا, کہے گا نہیں اب موت کو موت آ گئی ہے, تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں لوگ ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے بڑے مشکل, اس کی راتوں کا قیام ہمارے لیے بڑا مشکل. اب بتلاؤ لاکھوں کروڑوں سال کا عذاب کس طرح ہٹا کر اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما. پھر کہیں گے جہنمی دیکھیں گے جنت والے کو اوپر آسمان کی طرف کس طرح دیکھیں گے, جس طرح سارے نظر آتے ہیں دیکھتے کہیں گے حفیظ رہے گا اور مما رضے کا تم اللہ, اور ہم پیاس سے مر گئے ہیں ہم جل گئے, خدا کے لیے تھوڑا سا پانی ہم کو بھی دے دیں یا وہ رزق جو تم کو رب نے دیا. قالوا ان اللہ حرمہما, اے لوگوں سن لو دنیا میں تم نے اس پانی کے لیے کرنے رکھنے کی, آج اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. آج اس سے اللہ نے تمہارے لیے اس کو آج یہ دنیا ہے آج کی جگہ, اور دنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو سب جو کچھ یہاں بوئے گا آخرت میں بھی کاٹے. اگر چاہو کہ آخرت میں رب کے انعامات کو کاٹے تو دنیا میری کی کتا. فرمایا یہ جنت والے کہہ رہے ہیں یہ جہنم والے, درمیان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے صحابہ آرام, وہ ادھر دیکھتے ہیں تو جنت ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ, ادھر دیکھتے ہیں اللہ ہم کو بھی دے دے اور ادھر دیکھتے ہیں کہتے اللہ ہم کو اس سے بچا لے. اللہ بول قرآن اذا سورے پر تمسار ہم سلطات خواب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. پھر ہزار ہزار سال اسی مقام پہ رہے گے نہ جہنم میں رہے گا. آخر اللہ ان سے ایک زمانے تک رکھنے کے بعد انہوں نے جرت کا اختیار لے لیا, اللہ ان کے نظر کرم گا ان پر کرے گا اور ان کو جنت میں سزا بنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھا جنت ہی میں لے جائے اور اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے. اس کے بعد اسی سورہ آراف کے اندر بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر, اللہ رب العزت نے انہیں اس قوم میں پیدا کیا جو قوم فرعون کی غلامی کی زندگی گزار رہی تھی. اللہ کی نظر کرم ہوئی اس قوم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی. ان کی پیدائش کس طرح ہوئی یہ تذکرہ ان شاء اللہ نزیز بیس سے بارے میں کیونکہ تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے. پیدائش کا واقعہ تو وہاں بیان کریں, یہاں جو واقعہ سورہ آراف کے اندر رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے پیدا ہوئے پرورش پائی فرمان چڑھے نبوت ملی پھر ان کے پاس آئے اللہ رب العزت سے کہا جاؤ پھر ان کو جا کے اللہ کی راہ پر بلاؤ. پھر ان کو جا کے اللہ کے راستے کی طرف بلایا, فرعون نے تکبر کیا کہ گھر چڑھنا تو میری غلام قوم کا مردہ میرے گھر میں پلتا رہا, آج اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہا کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے دو معجزے عطا کیے, ایک یدِ بیضا کا معجزہ اور دوسرا عصا کا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی قبل کے نیچے رکھا،
نکالا تو اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودھری کا چار چمک رہا ہے،
لاٹھی پہ کی
سب بن کے بل کھائے
اللہ کے گزر سے بولا
جن کو حق مارنا نصیب نہیں ہوتا
وہ روز بار دیکھ کے بھی مارنے کے لیے تیار،
موسیٰ علیہ السلام نے موت کا دکھائے پھر اور مارنے کی بجائے
الٹا
یہ کہے گا یہ تو جادو کا طرف تھا،
اور اس زمانے میں
جادو کا بہت زور تھا،
یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجیے،
ہر نبی کو اللہ نے اس زمانے کے مطابق نوٹ دیا تھا، جس زمانے میں جو چیز زور سے ہوتی تھی اللہ وہی طرح کا عمل کرتا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے زور کا موقع،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف کا حکمت کا زور تھا
اللہ نے ملکوں کو زندہ کرنے کا موقع،
ہر نبی کے زمانے میں جس طرح کی بات ہوتی ہے اسی طرح قبول کرے،
اس نے کہا یہ تو جادو کا کرشمہ ہے،
بعد ہی کوئی کہے گا جائے جادوگروں کو بلاؤ،
سارے جادوگر اکٹھے ہوئے،
فرعون کہے گا یہ موسیٰ جادو سیکھ کے آ گیا
اور چاہتا یہ ہے
کہ ہم کو اقتدار سے محروم کر کے تمہارے ملک سے قبضہ کر دے،
جادوگروں نے کہا بادشاہ
اگر یہ جادو لے کے آیا ہے تو ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی دوسرا موجود ہو،
موسیٰ علیہ السلام کو
چیلنج دیا،
ایک دن مقرر کر لے تو بھی اپنی جادو کا کرشمہ دکھا ہم بھی دکھائیں،
خداوند عالم نے ارشاد فرمایا
کہ جادوگروں نے
فرعون کو مقابلے سے پہلے یہ کہا
اگر ہم نے موسیٰ پہ غلبہ پا لیا تو ہم کو لے گا کیا،
ہم کو
کیوں،
اس لیے کہ در اصل یہ منگو تھے
جادو کو مرنے کے لیے
پیسے کے طور پر استعمال کیا ہوا،
اور جو کرائے کے کٹو ہوتے ہیں وہ حق والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں،
کرائے کے لوگ
یہ کرائے کے فوجی،
انہوں نے کہا
کہ ہم
مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے
اگر ہم نے غلبہ پا لیا تو ملے گا کیا،
بادشاہ نے صاف فرعون نے
میں تم سب کو اپنی مجلس شورا کا ممبر بنا لوں گا،
قرآن کہتا ہے ان لوگوں میں لوگوں نہیں،
اگر تم غالب آ گئے تو سب کو میں اپنا مشیر بنا لوں گا،
سب کو میں اپنا
مقرر بنا لوں گا،
کہا ٹھیک ہے
بلاؤ کر موسیٰ علیہ السلام، تم
نے سمجھا یہ بھی جادو کی بات،
اب ذرا بات کو سمجھو
جادو میں اور میں دنیا بھی فرق ہوتا،
جادو
چیزوں کی حقیقت کو تبدیل،
اچھی طرح سن رہے ہوتے چورے
چلنے اور سونے میں فاصلہ ہو رہی ہے،
اور ایک واجی صاحب
وہ پہنچ جانے کی خوشی ہوئی
کہہ رہی ہو نا کہ مجھے سارے نظر آتے ہیں،
سونے کا مطلب کل نظر گیا ہے،
تو میں کیا کہہ رہا تھا جادو میں اور موجے میں دنیا بھی
فرق ہوتا ہے،
جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا،
ہم
میں ایک دفعہ چھوٹا سا تھا بالکل تو دس بار بار میں تھی،
والد صاحب مجھے لاہور دکھانے کے لیے سیال کوٹ سے لائے،
آپ کو یاد ہوگا جو اصلی لاہوریے ہیں
اس زمانے میں
رنگ محل کے چوک کے اندر بڑے تماشے ہوا کرتے
اور اس زمانے میں کپڑے کی مارکیٹ وزیر خان کی مسجد میں ہوتی،
والد صاحب کے کپڑے کا کاروبار کر لائے رنگ محل میں بڑے تماشے اکٹھے تھے،
اور ڈائلی جو ہوتی تھی وہاں بڑے تماشے والے بیٹھے ہوتے، اب تو وہ ساری دکانیں بند ہوئی
وہاں تماشے والے بیٹھے ہوئے،
ایک میں بھی چھوٹا سا تھا دس سال چالیس تک
میں نے دیکھا
ایک مناری گھر
مجمع لگائے ہوئے
اور تماشا دکھا رہا تھا، میں کھڑا ہوا کہہ لگا میں ایک بندے کو معمول سے بنایا،
اس نے کہا تیرے کام سے پیسے نکالنا،
اس نے کہا اسے خالی دبا لیا
اور اس کے بازو کو اس طرح ہلانے لگا جس طرح نلکے کو ہلاتے ہیں،
جس طرح نلکا گھیر دیں
اس طرح اس کو ہلایا
کہ پانی نکلے، ادھر سے اس کے کام سے پیسے نکل رہے
اور اس نے گڈھے پر آنا شروع کیا، اس میں پیسے رکھے ہوتے
حقیقت میں وہ پیسے اگر پیسے آتے ہو تو اس کو معلوم ہی کر دوں،
بعد میں وہ خیرات مانگتا ہے
یہ دکھا کے تماشا بعد میں کیا کہتا ہے
قدم پیسے دو،
اگر وہ خود پیسے بنا سکتا ہو تو پھر پیسے مانگنے کی ضرورت،
یہ صرف آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے،
قرآن نے بھی کہا ہے سہارو آ یو نے کہا جادو اس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ
آنکھوں پہ پردہ لگ جاتا ہے.
حقیقت تبدیل کسی زمانے کی بھاشا بچوں نے کی,
اسی زمانے میں حرکت کی آئی.
وہ بھی میں چھوٹا سا بیٹے بھی گرا دیکھا کہ اس نے کچھ اس طرح کچھ کیا تماشے والے نے, سرکس والے نے خنجر نکالا, اس طرح کیا. ہر بندہ یہ سمجھنے لگا کہ مجھے مارنے لگا, دور بیٹھے ہوئے تھے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا.
یہ جادو.
اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی,
جس میں چیز کی حقیقت
تبدیل ہو جاتی.
اب مقابلہ ہوا دونوں طرف سے,
لوگ نکلے,
موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, عمر بن عوف اس کے ساتھ بھی آئے.
موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے
کہتے ہیں ذرا
لفظی ترجمہ قرآن کا سن لو, لفظی ترجمہ,
لفظی ترجمہ.
ان سے ریا رہو
یو حیا لو کی نئی ہی من سہرے ہم انڈہ سفا.
انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی, وہ ہلنے لگی, پل کھانے لگی, سانپ بن گئی.
انڈہ اللہ تیری توحید میں قربان.
تو نے مسئلہ کس طرح کھول کے بیان
فرمایا, او جیسا کہ لشکری خلیفہ کا منہ تھا, اس طرح سانپ بن کے ہلنے لگے کہ موسیٰ ڈر گئے.
موسیٰ, اب بولو موسیٰ, قرآن کا لفظی ترجمہ, او جیسا کہ لشکری خلیفہ کا
موسیٰ, دل میں موسیٰ.
اور غیر متعین جانتا کہ ڈرنے کی ضرورت
نہیں تھی.
پیغمبر کو اگر غیب کا علم ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت ہے؟
خدا نے آسان کیا راضی لا
تحت اسا ڈرنے کی ضرورت ہے
یا کچھ بھی نہیں ہے؟
اور جب تک رب نے نہیں بتلایا موسیٰ کو پتا ہے. اتنے واضح دلائل,
قرآن کی اتنی واضح آئے اور پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار,
ان کے بارے میں رب نے کہا پلا یا تدبر کر کے
ہم مالا قلوب میں رکھوا رہا,
اور قرآن کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے.
ان کے دلوں پہ
اللہ نے بول, اللہ
تو کسی کے دل پہ بور نہ لگا, تو ہمارے دلوں کو حق سمجھنے کے لیے فراہ پڑوا رہے.
خدا کہتا
موسیٰ علیہ السلام مستا حضور
مجاؤ بے سحر عظیم.
اللہ نے کہا اتنا بڑا جادو اللہ ہوا یہ,
میں اتنا جادو کا بڑا کچھ بنوایا کہ لوگوں کے دل سہل,
لوگوں کے دل
بہت.
لیکن نبی کون ہوتا ہے؟
نبی وہ ہوتا ہے جس کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے,
جس کا رشتہ آسمان سے.
یہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا رشتہ آسمان سے
جڑا ہوا تھا.
ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں,
وہ لاٹھی جو ہم نے تجھ کو دی ہے وہ بھی ذرا بھینس پہ دیکھو تو صحیح.
وہ تھا جادو, یہ تھا موجنا.
وہ تھا جادو, یہ تھا
موجنا.
کل سے آسان
کل کا کمایا
موسیٰ کے لاٹھی کو پھینکنے کی دیر تھی
کہ اس نے ہزاروں سانپوں کو نکل دیا.
کوئی جادوگروں کی رسی اور لاٹھی باقی,
وہ کرتا جادو کس کو کہتے ہیں؟
انہوں نے دیکھا ساری رسیاں سارے لاٹیاں سب کھا گیا ہے.
سمجھ گئے کہ یہ جادو کا کرشمہ
آیا ہے.
بابا کال سب کو
بابا تالا با کا لیا ملو بابو نے دیا
انہوں نے کہا من کرم سارے
ملکی سجا سہارا سارے
سارو
دیکھنے کی دیر تھی کہ سجدے میں گر گئے.
کہہ لگے فرعون تو خدا نہیں, خدا وہ ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا ہے.
خدا وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے سجدے میں گر گئے. کہہ لگے ہم نے رب پر ایمان لیا.
فرعون پاگل تھا
اور مشرق کی عقل کبھی قائم
بجائے اس کے حقیقت کو سمجھتا اور اس سے لے آئے.
اس نے کہا اچھا مجھے پتا چل گیا یہ تمہارا استاد ہے,
تم اندر سے اس کے ساتھ ملے ہوئے
کہا پکڑو ان کو
پہنچے گا
اور ذرا ایمان کی مثال کو دیکھو جس کے دل میں ایمان رٹ جاتا ہے بس جاتا ہے پھر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے ایمان کو اس سے جڑا کر سکے
کہنا پھانسی پہ لٹکارو دونی پہ چڑھا دو
کیا کہہ رہے ہیں
چل رہے جلدی کرا دے تاکہ
رب سے ملاقات جلدی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں
اور جو رب پہ ایمان لے آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا سکتی
اس کے بعد اللہ کے
موسیٰ علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کی آواز سن کر تو رسول سے جا کر کہ اللہ اپنا انداز
کرو اللہ کو دیکھ
کر اصرار کیا
اللہ نے کہا رب اللہ رب العزت نے
اپنے پاس
موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دوڑا ادھر موسیٰ کو
تورات مل رہی ہے قوم اتنی بار بار اس سے پیچھے بکھیا بنا کے دیا گیا
کس
کا تذکرہ ان شاء اللہ نبی
سول میں پانی میں ہوگا تفصیل کے ساتھ
آگے چل کر رب کائنات نے کسی صورت کے آخر میں یہ بات کہی ہے
قرآن
اے مومنو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو
تاکہ سن کر
یاروں نے کہیں کی بات کہیں کا رہا
کہیں جا کے جوڑ لیا کیونکہ
جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا
کر جب نماز ہو رہی ہو تو پھر سورج فاتحہ دیکھے
ان کو پوچھو
یہ کہا کہ بات کہاں سے اٹھ گیا
تم بتلاؤ کہ زور اور اثر کی نماز میں کیوں نہیں پڑھتے
زور اور اثر کی نماز میں بھی
معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل تراشی ہوئی ہے
یہ دلیل
تراشی حالانکہ عرش والے نے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی غلطی نہ لگ جائے
کہا سب کل رکھتا کرتی رکھ سے
اور جب قرآن پڑھا جائے تمہیں بھی قرآن
پڑھنے کی ضرورت ہو تو دل میں کھڑا
تو امام اونچی بناؤ تو تم اونچی نہ میرے گھر سے کتنا کرو
ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی کر دیا
کہ بل کو رب کا کافی نفس کا تذر و انبا خلفا
کہ دل میں قرآن پڑھا کرو قرآن کو پڑھے بغیر
سورت فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت ادا نہیں ہوتی
آگے سورہ الفاتحہ اس میں اہم ترین باتیں جو ہیں
وہ جنگ بدر کا ہے جنگ بدر میں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
18 رمضان کو اپنی جتنی کائنات تھی
کل پونجی تھی لے کے معراج کر رہا
کل پونجی 313 بندوں پر رکھ رہی نبی پاک نے دیکھا مقابلے میں 1000 کا لشکر جرا اسلحے سے پوری طرح لے 100 سواروں کا 10 گھڑ سواروں کا اپنے چھوٹے چھوٹے رکھے
بوڑھے کمر جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے
بخاروں کے مارے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
اللہ کل کائنات لے کے آ گیا
اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا
عرش والے نے ناچ رکھی
اور ساتھ ہی اپنی توحید کا بدلہ سمجھایا کیا تھا
کہا مارا میں شاہد نہ رہتا منا کن اللہ ہے رب
لوگوں سن لو
اور یہ نہ سمجھے تم نے بتا پائی بتا رب نے عطا کی ہے
بتا کس نے عطا کی ہے تم نے نہیں مارا اللہ نے مارا
بتائے بڑے 30 مار خان
موچھے پہ تاجے کے ہر محاذ پہ تستار لگانے والے بات کر رہے ہیں اور 20-20 کمرے لگانے والے
ہر روز افغانستان کے بارڈر پہ بمباری ہوتی ہے
شرم نہیں آتی روزانہ اخبار میں چھپتا اتنے مسلمان مار گئے اتنے
ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی
وجہ کیا ہے کہ اللہ کا اعتماد اللہ کا قوم کا اعتماد نہ ہو
وہ قوم کبھی سرخرو اور کامیاب ہو سکتی
وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کا اللہ پر اعتماد اس کے بعد
رب ذوالجلال نے مارکہ بدر کی تفصیلات کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ یہ کسی پاک رات میں, کسی پانچ پاک راتوں میں سے کسی پاک رات میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان ہوگا. سورہ اعراف کے اندر رب ذوالجلال نے ایک اہم بات کہی ہے اور اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے مومنو, اگر تمہاری اولادیں, اگر تمہاری تجارتیں, اگر تمہارے مکانات, اگر تمہاری آفائشیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار ہے. اللہ کے عذاب کا ہر وہ شخص جو ان چیزوں کو رب رسول پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا, اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جو ان ساری چیزوں کو دین کے تابع رکھتا اور دین کو ان پر مقدم رکھتا ہے. جو دین کو ان پر مقدم رکھتا ہے اللہ دنیا میں اسے کبھی رسوا ہونے دے گا نہیں. اس کے بعد اسی صورت کے اندر ہجرت کا واقعہ بیان ہوا ہے. آج ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں جمعے کی وجہ سے, رات کو بھی طویل درخت تھا, جمعہ بھی تھا, گرمی بھی بڑی سخت تھی, اور پھر وہ بھائی صاحب بھی تھوڑے سے ان کی بارے میں تشویش ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ ہجرت کا واقعہ اور سورہ یونس کی انشاءاللہ خلاصہ جس کا آج آغاز کیا ہے کل اکٹھا انشاءاللہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اے اللہ فقیروں کو تنگر بنا, اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما, اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفع فرما, اے اللہ